انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر جو بات واضح ہمارے سامنے آ رہی ہے صرف ترجمے سے ہی، رب کائنات نے مخاطب فرمایا ہے اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، ان لوگوں کو جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغمبر رسول مانتے ہیں، جو آخرت کو برحق مانتے ہیں، جو قرآن حکیم کو برحق مانتے ہیں، وہ ان لوگوں کو مخاطب کیا رب کائنات نے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے قبول کر لیا. اب اگر یہ باتیں قبول کر لی تو اب مطالبات کیا ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافا، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لہذا ایک بہت اہم سوال ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے اور ہوا ہوگا کہ یہ پورے کے پورے اسلام سے کیا مراد ہے؟ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، تو کیا اسلام بھی جزوی ہوتا ہے؟ یہاں پورے کے پورے اسلام میں داخلے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے جب تصور دین درست نہ ہو، اور اسلام ایک ہماگیر تصور، کمپریہنسو کانسیپٹ آف اسلام یا دین نہ ہو، تو ہمارے تصور دین میں اگر کمی ہو، کوتاہی ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی بعض باتیں مانی جا رہی ہوتی ہیں، اور بعض بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی ہیں، اگنور کر دی جاتی ہیں. اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی عملی تفسیر ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلا حکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. تو انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اسلام، پورا کا پورا اسلام، جامع تصور دین کا. دوسرا اہم نقطہ یہ بیان ہوا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اب یہاں سوال ایک اور پیدا ہوا، پہلا حکم آیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو رب کیا ہے دونوں میں؟ رب یہ ہے کہ اگر پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوگے، پورے کے پورے اسلام کو قبول نہیں کرو گے، اسلام کے حصے بکرے کرو گے، اپنی مرضی کی باتیں مانو گے، اور وہ احکامات جو مشکل لگتے ہیں بظاہر اس میں عمل نہیں کرو گے، تو یہ اسلام کی پیروی نہیں، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. بڑی واضح بات ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. دو باتوں کو جوڑیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یعنی اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہیں کر رہے تو یہ اسلام پر عمل ہے ہی نہیں. جزوی اسلام پر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمنی اسی طرح کرتا ہے، مختلف انداز ہے اس کے. ایک عالم کو بہکائے گا دوسرے طریقے سے، ایک نوجوان کے لیے کچھ اور لے کر آئے گا، عورت کے لیے کچھ اور. ہر طرح کے انسان کی نفسیات یا اس کے جو بھی جبلی اور نفسانی خواہشات ہیں اس کے ادوار سے شیطان اسے بہکاتا ہے. لہذا نیک آدمی کو کیسے بہکاتا ہے؟ تصور دین محدود کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نظر آنے لگتی ہیں اور بڑے اہم اہم کام اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو تصور دین اگر صحیح نہ ہو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو پورے کے پورے دین پر عمل نہیں کرو گے تو شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس موضوع کی اہمیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا ایک مثال سے. 100 نمبر کا پیپر آتا ہے عام طور پر, اوپر ہدایات لکھی ہوئی ہے 5 سوالات سالو کرنے ود ان دا ٹائم 3 گھنٹہ دیا ہے, 3 گھنٹے 5 کے 5 سوالات لازمی ہے, 5 سوال کرنے. لیکن جیسے ہی وہ پیپر شروع ہوا تو پیپر دینے والا جو تھا وہ ان ہدایات کو صحیح طور پر پڑھ نہیں سکا. اس کے ذہن میں تھا, کسی نے مس گائیڈ کر دیا کہ بس 2 سوال کافی ہیں یا پہلا سوال ہی کافی ہے بس. لہذا مس ریڈ کر گیا وہ انسٹرکشن کو, ہدایات کو. اب ان 3 گھنٹوں میں وہ بہت محنت سے پورے نماز کے ساتھ 1 یا 2 سوال کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے میں میں نے 2 سوالات کیے, پوری کاپی فل کر کے آیا ہوں, پورا بہت اچھی طرح کیا. لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو یہ کیا, میں نے تو 2 سوالات کیے تھے, پورے کیے تھے اور اتنا کیا, بھائی رزلٹ تو فیل ہو گئے. آپ فیل اس لیے ہو گئے کہ 5 سوالات کرنے تھے اور 3 گھنٹے میں کرنے تھے. تو بہرحال 3 گھنٹے میں جو 2 سوال کیے تو بہت ہی اچھے کیے ہوں گے, اس میں کیا شک ہے. لیکن وہ جو باقی 3 سوال 60 نمبر کے تھے وہ کیے ہی نہیں. نتیجہ تھا 40 میں سے 40 نمبر تو نہیں آتے اور پاسنگ مارکس اگر 40 ہے تو فیل ہونا ہے. یہ ہے اہمیت آج کے موضوع کی. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اپنی مرضی کے حصے اسلام کے حصے بکرے نہ کرو, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. تمہارا کھلا دشمن ہے, ایسا دشمن اللہ ہی محفوظ رکھے. اوپن اینیمی, ڈکلیئرڈ اینیمی. رب کائنات کی قسم کھا کر اس نے ایک بات کہی ہے, فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین. اے اللہ, اے میرے رب, تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. یہ چیلنج ہے اس کا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے متعلق. لہذا رب کائنات بار بار کہتا ہے فَاتَّخِذُهُ عَدُوًّا. اس کو دشمن سمجھو, اس کو دشمن جانو, اس سے ہوشیار رہو. وہ تمہارے تصور دین ہی کو بدل دے گا. اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں, اگر تصور دین محدود ہو جائے, مسخ ہو جائے یا بدل جائے تو انسان سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت نیک, متقی, پرہیزگار, عاشق رسول, معلوم یہ ہوا کہ نتیجہ تن 0. تو موضوع کی اہمیت میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ اسلام ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ بنائے سین, لام اور میم سے. قرآن حکیم میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا, سین لام میم سے. باب افعال میں اسلم یسلم اسلامن بمانے گردن جھکا دینا, فرما برداری اختیار کر لینا, اسلام قبول کر لینا سے مراد یہ ہے. اصطلاحی معنوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کائنات کا رب, مالک, خالق, حاکم مان کر اس کے احکامات کے سامنے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے. لہذا اسلام کے لیے رب کائنات نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. گویا اللہ کے نزدیک بہترین دین، پسندیدہ دین صرف اسلام. اور اسی بات کو انتہائی شان کے ساتھ رب کائنات نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، میں نے انتہائی کا لفظ استعمال کیا کہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو گویا اتنی اہم آیت مبارکہ ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں رب کائنات تکمیل اسلام کا اعلان فرما رہا ہے، تکمیل دین کا اعلان فرما رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں حدیث مبارکہ میں، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، میں راضی ہو گیا رب کو، اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا رب مان کر. رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر. وبالاسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر میں راضی ہو گیا. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس پر اگر راضی ہو گئے تو انشاءاللہ رب کائنات بھی تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کو اپنا رب مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا رہنما مان لو، اور اسلام کو اپنا دین مان لو. وبالاسلامی دینا، تو دوسرا نقطہ الحمدللہ یہ واضح ہوا کہ اسلام ہی دین ہے رب کائنات کے نزدیک، اور صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. اب آئیے تیسرا نقطے کا آغاز کرتے ہیں، دین کے کیا معنی ہیں. اسلام کی تو میں نے وضاحت کر دی، اسلم یسلم اسلاما، لغوی اعتبار سے گردن جھکا دینا، گیو اپ دا ریزسٹنس، فرما برداری قبول کر لینا. اصطلاحی معنوں میں اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دینا، فرما برداری اختیار کر لینا، یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ اسلام کو دین قرار دے رہا ہے، اور اسلام دین کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو آپ اس لفظ دین پر ذرا غور کیجئے. سب سے بنیادی معنی ہوتے ہیں دین کے، بدلہ، مالک یوم الدین. ہم رب کائنات کے بارے میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے. دین بمانے بدلہ، جزا اور سزا کا دن، اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح سورہ یوسف میں ایک اور معنوں میں یہ استعمال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں روکنا چاہتے تھے، ان کا تعلق مصر فلسطین سے تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے ان کو مصر میں ایک خاص تمکن عطا فرمایا، اپنے سگے بھائی بنیامین کو مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ وقت نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ مصر کے علاوہ کوئی غیر ملکی مصر میں قیام نہیں کر سکتا، آئے غلہ وغیرہ لینا لے اور واپس چلا جائے، رک نہیں سکتا. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روکنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا سکھایا. بہت دلچسپ واقعہ ہے، سورہ یوسف میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. بہرحال وہاں پر الفاظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی بن یامین کو مصر میں روک سکتے. الفاظ ہے فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، مراد ہے بادشاہ کے قانون میں. بادشاہ سلامت نے قانون بنایا ہے، لہذا اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا. بہر اللہ پاک نے کیسا ہیلا سکھایا وہ دلچسپ ہے، پڑھیے گا سورہ یوسف میں. اسی طرح دین قرآن حکیم میں اطاعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. فادعوا اللہ مخلصین له الدین، پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سنے، قبول کرے، تو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ دو طرفہ ہی ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. بالکل اسی طرح کیا بات چل رہی تھی؟ اطاعت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مانیں امریکہ کی، ہمارا رخ امریکہ شریف کی طرف ہو، یا پہلے چائنا کی طرف بھی دیکھتے ہیں. جب امریکہ سے جوتے پڑتے ہیں تو ہمارا پریزیڈنٹ کہاں جاتا ہے بھائیوں؟ چائنا شریف. امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم صرف تم ہی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، ہاں ہمارے اور بھی خدا ہیں. پرویز مشرف صاحب انڈر دی تھریڈ آئے تو چائنا کا دورہ کیا. زرداری صاحب بھی چائنا سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کہ مزید پریشر پڑا اگر امریکہ کی طرف سے ڈو مور، تو ہم اپنا رخ تبدیل کر لیں گے چائنا کی طرف. صحیح ہے غلط؟ 63 سال کی تاریخ میں آج تک کوئی حکمران یا ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو ہمارا رخ ہے بیت اللہ کی طرف، ہمارا رخ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. ہمارے رخ یا تو امریکہ کے گڑے میں رہے یا اب چائنا سے تھوڑی دوستی ہے، چائنا کے میں مفادات ہیں. بہرحال اس نے اگر اس حصے میں رہنا ہے اور سپر پاور بننا ہے تو پاکستان سے دوستی لامحالہ کرنی پڑے گی. انڈیا، ایران، یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز کے لیے. لہذا پاکستان اپنی لوکیشن کے اعتبار سے، جغرافیائی حدود کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے. تو ہم امریکہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ مزید ڈکٹیشن آئیں گے. بعض اوقات تو وہ ہم سے پوچھتے بھی نہیں. سرجیکل اٹیکس، اینڈ وی ہیو دا ناؤ، ان کے مزید اسٹیٹمنٹ یہ آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب مزید یہ تحفظات موجود ہیں کہ جب جائیں گے، جہاں جائیں گے حملہ کریں گے. ہمارے صدر نے کہا سائیں آپ جو چاہو کرو بابا، ہماری جو کرسی ہے اس کو کچھ نہ کہنا، ہمیں ایسے کھانے پینے دو سائیں، جو چاہو کرو. یہ اپولوجیٹک سٹیٹمنٹ ایوان صدر سے بھی آتا رہا وغیرہ وغیرہ. یہ وہ باتیں جو آپ لوگ سننا تو چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی غلیظ سیاست ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن حقیقت حال بیان کرنا ہوگی. اطاعت اللہ کی، فادعوا اللہ مخلصین له الدین، پکارو اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو، مانو اس کی، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. فاعبد اللہ مخلصین له الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. عبادت اگر اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی نہیں ہے تو یہ ہماری عبادات اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. بہت نازک مسئلہ ہے, بڑا ہی نازک, بڑا ہی خطرناک, سینسٹیو. بعض اوقات یہ نقطہ بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری صورتحال بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہمیشہ کے لیے. رب کائنات کا اصول یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, دنیا میں بھی مدد آئے گی, آخرت میں بھی اللہ پاک رحم فرمائے گا. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ خالص عبادت نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عبرت کے طور پر بیان کیا ہے, عبرت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. میرا اپنا ایک حقیر مطالعہ ہے, اس کے مطابق قرآن حکیم میں جو سخت ترین آیات آئی ہیں, سخت ترین آیات, ان میں سے ایک ہے. بنی اسرائیل کا طرز عمل یہ تھا, وقت مختصر ہے لہذا مختصر سنا رہا ہوں, کہ بعض باتیں اللہ تعالیٰ کی مانتے, بعض کا انکار کر دیتے. یہی جو آج ہمارا طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا, 12 قبیلے تھے, کہ آپس میں مل جل کے رہو, ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کرو, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو, خاص طور پر بڑے قبیلے چھوٹے قبیلوں کو پروٹیکشن دو. ایک حکم شریعت کا, آپس میں لڑائی نہ کرو. دوسرا حکم شریعت کا تھا کہ اگر کوئی تمہارا بنی اسرائیلی بھائی کہیں غلام بنا لیا جائے تو اب تم پر لازم ہے کہ تم اس کو فدیہ دے کر آزاد کرو. واجب ہو گیا تم پر کہ اگر تمہارا کوئی بنی اسرائیلی بھائی غلام ہو تو اس کو فدیہ دے کر آزاد کرو. دو احکامات ہو گئے, دونوں اللہ تعالیٰ کے. پہلا حکم یہ ہے کہ آپس میں قتل و غارت نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, مل کے رہو. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی غلام بنا لیا جائے تو اس کو فدیہ دے کر آزاد کرو. اب ان کا طرز عمل کیا تھا, یہ گویا ایک آئینہ ہے جس میں شاید ہمیں اپنی تصویر بھی نظر آ جائے اگر آنکھیں صحیح ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا, ایک دوسرے پر قتل و غارت, بڑے قبیلے چھوٹے قبیلوں پر چڑھ گئے, جیسے ہماری فوج چڑھ گئی سرحد میں. مسلمانوں پر جو قتل و غارت ہوا, تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمان فوج نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا, تاریخ میں مثال نہیں ہے. آج تک کشمیر میں ایسا نہیں ہوا کہ فوجی جو انڈین فورسز ہیں انہوں نے ایسا ظلم و ستم کیا ہو. جو مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو, سرحد میں جو کچھ ہماری فوج کرتی رہی اپنے مسلمانوں کے ساتھ, نتیجتاً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی, جان بچا کر, عزت و آبرو بچا کر, پورے پورے دیہات جو ہے وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں. اب شریعت کا حکم یاد آ رہا ہے, بھائی ان کی مدد کرنی چاہیے. لہذا دوسرا حکم سب کو یاد رہا اور ان کی مدد ہو رہی ہے. پہلا حکم کیا تھا, آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کرو. نتیجتاً بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا, بڑے قبیلوں نے, طاقتور قبیلوں نے چھوٹے قبیلوں پر ظلم کیا, اب وہ ہجرت کر رہے ہیں اور ہجرت کے دوران دوسری قومیں ان پر قبضہ کر رہی ہیں, ان کو غلام بنا رہی ہیں. نتیجتاً ہجرت کے دوران جو لوگ غلام بنا لیے گئے تھے بنی اسرائیلی, اب ان کو شریعت کا حکم یاد آیا, او ہمارے فلاں قبیلہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فلاں قبیلے کے پاس غلام ہیں, لہذا ہم پر لازم ہے شریعت کے مطابق ان کو آزاد کریں اور اپنے ان غلام بھائیوں کے لیے پھر ڈونیشن ہو رہا ہے اور ان کو آزاد کروایا جا رہا ہے. کچھ اپنی تصویر بھی نظر آ رہی ہے نہیں, رب کائنات نے بھی مثالیں اسی لیے بیان کی ہیں, پڑھو, عبرت حاصل کرو. بہرحال اس پس منظر میں ذرا آیت مبارکہ غور سے سنیے گا اور گھر جا کر پڑھ بھی لیجئے گا. آیت نمبر 85 ہے سورۃ البقرہ کی. اللہ پاک نے پورا سینریو, پورا پس منظر بیان کرنے کے بعد فرمایا, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ,
اے لوگوں، کیا تم شریعت کے احکامات ہماری بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاؤ میں یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا کوئی سزا نہیں ہے اس کی، الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ حصہ لرزا دینے والا ہے. جو یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ بعض باتیں مانے گا بعض نہیں مانے گا، اس کی سزا نہیں ہے مگر یہ، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں رسوا کر دیا جائے. 2 مئی کو کیا کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. آج 13 مئی ہے، ابھی 10 دن پرانی بات ہے، زیادہ پرانی تو نہیں. الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی، اور دنیا ہی کی رسوائی ہوتی تو چلو، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے. اگلی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آج 100% ہمارا طرز عمل بھی وہی ہے جو بنو اسرائیل کرتے رہے، آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اور جیسے عذاب کے کھوڑے ان بنو اسرائیل پر پڑتے رہے، آج ہمارے سروں پر بھی پڑ رہے ہیں، رسوائی کے، قتل و غارت کے، خوف کے. واحد اسلامی ملک جس کے پاس اٹامک پاور موجود ہے، جو ظاہر بات ہے سب سے بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے دل کے قریب جا کر بمبارمنٹ کر کے گئے، کسی ایک شخص کی زبان بھی ہلی نہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے. اپولوجیٹک، پچھلے جمعے میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ سنایا تھا جو ایوان صدر سے آیا 10 گھنٹے بعد. یہ حملہ امریکی حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا، یہ اسٹیٹمنٹ. بھائی تمہارے ملک میں آ کر مار کے گیا، اس سے بڑی کوئی رسوائی ہے؟ تمہارے ریڈار کیا کر رہے تھے؟ ریڈار فور سیل. وائے؟ یہ امریکن جو ہیلی کاپٹرز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، ہاں اسٹار پلس ضرور ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، لہذا یہ بیکار ہو گئے. امریکہ نئے دے گا تو پتا چلے گا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ابھی تو یہ بیکار ہے. بہرحال یہ تنزیہ گفتگو بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسوائی ماتھے پر ہے، ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے. کل کا اگر آپ نے کالم پڑھا ہو عامر میر صاحب کا، پڑھ لیجئے گا، کراچی کی کچھ طالبات اپنی ٹیچر سے کچھ سوالات کرتی ہیں، یہ اسامہ بن لادن کون تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جہادی تھا، اسلامی جہاد اس کو، اور بعض کہتے ہیں دہشت گرد. تو آج کا نوجوان سوال کرتا ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، یہ کون ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس جواب، واضح جواب؟ بہرحال ان ٹیچرز نے حامد میر صاحب کو سوال کیا کہ خدا کے واسطے بتائیں کیا صورتحال ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. میں اس گفتگو کو اس حوالے سے ختم کر رہا ہوں کہ رسوائی کا حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ سپر پاور کے سامنے کھڑے ہونے کے پیر کانپ رہے ہمارے. اور دوسرا تھریڈ انڈیا کی طرف سے موجود ہے. اگر آپ نے کچھ پڑھ لیا ہو، 2015 میں یہ جو پانی آتا ہے آپ کا اوپر سے، یہ سارا کا سارا نہیں تو 40-60% پانی آپ کا انڈیا بند کرنے والا ہے. نتیجتاً پنجاب کی انتہائی زرخیز زرزمین بنجر ہونے والی ہے. قوم سبا کا واقعہ پڑھ لیجئے. سورہ سبا میں اللہ پاک نے عبرت کے طور پر بیان کیا پاکستان میں کیا زبردست قسم کی خوشحالی آنے والی ہے انتہائی درجے کی, اور ہمارے حکمران سو رہے. 2015 تو بہت دور کی بات, ابھی کیا ہو رہا ہے سائیں, ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا نا. ان کے جو بھی ڈیمز ہیں وہ فنکشنل ہو جائیں گے, ہو رہے ہیں. اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کشمیر ہماری شہرگ ہے. آج اگر سمجھنا ہے تو شہرگ کسے کہتے ہیں, یہ ہے شہرگ جہاں سے آکسیجن اندر جا رہی ہے. یہ برین بھی کام کر رہا ہے آکسیجن سے, دل بھی کام کر رہا ہے, پورا فنکشن آکسیجن سے ہو رہا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو دبا دے تو پورا سسٹم جیم. تو کشمیر اور اطراف کا جو علاقہ ہے یہاں سے وہ سارے کے سارے جو ہمارے دریا ہیں وہ آ رہے ہیں. کابل, سندھ, پنجاب, پانچ سرزمین, پانچ دریاؤں کی سرزمین جن میں سے اکثر بنجر ہو چکے ہیں. یہ پوٹینشل ڈینجر بھی موجود ہے. تو بہرحال خزی فی الحیات دنیا, اگر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوش میں آنے کا ذریعہ بن جائیں تو بہت بڑی نعمت ہو گئے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں لوگوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر, بد اعمالیوں کی بنیاد پر خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بعض اعمال کا مزہ ہم دنیا میں انہیں چکاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف پلٹائیں, رجوع کر لیں. تو بھائیو, بزرگو, دوستو, گفتگو کا اختتام اس بات پر ہے کہ اب بھی وقت ہے, خدا کے واسطے اب بھی وقت موجود ہے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس نظریہ پاکستان کو یاد کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ورنہ با خدا ہمارا نوجوان سوار لے کر اٹھ رہا ہے, پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں پاکستان بنایا؟ یہ امن کی آشا یہ کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ آرٹیفیشل جو ہے سرحدیں, کوئی ضرورت نہیں ان سرحدوں کی. سندھ میں بھی آرٹیفیشل بنائی, پنجاب میں بنائی, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہندو ہمارے بھائی ہیں. گویا نظریہ پاکستان, نظریہ اسلام کو دفن کر دو. یہ ہے میسج امن کی آشا کے تحت. تو بہرحال ابھی کتنی رسوائی باقی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اس فورم سے یہ بات پہلے بھی کہی جاتی رہی, اب بھی موقع موجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اللہ کی طرف پلٹ آئے, ایک متدبہ تعداد اسلام کو دین کی حیثیت میں قبول کر لے, منظم ہو جائے اور اللہ کے دین کے لیے جینے اور اللہ کے دین کے لیے مرنے کی قسم کھا لے, تو قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو اللہ تعالیٰ ناظر بھی ہے کہ استحکام دے گا. بلکہ یہ پاکستان, یہ پاک سرزمین رب کائنات نے عطا ہی اس لیے فرمائی تھی تاکہ یہاں اسلام کا وہ پودا لگے, وہ درخت لگے جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے سایہ فراہم کرے, رہنمائی فراہم کرے. 27 رمضان مبارک کو قائم ہونے والا یہ ملک کیا میسج دے رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافة, داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, دیکھو شیطان کے نفس قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہم نے آپ کے سامنے اسلام اور دین کے حوالے سے چند آیات اور باتیں رکھی ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی, رب کائنات نے موقع دیا, تو آئندہ انسانی زندگی کے دو گوشے, انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.